الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھنا انہیں اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے حوالے سے ہمارا وہ ایک بطور وظیفہ، بطور مدنی انعام، ایک نیک عمل ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم روزانہ 313 بار درود شریف پڑھ لیا کریں، اور علماء کرام نے اس تعداد کو کثرت کے اندر شمار کیا ہے، یعنی کم از کم 313، اب جتنا زیادہ ہو سکے 500، 1000 مرتبہ یہ آدمی درود شریف روزانہ ہی پڑھے، تاکہ کثرت سے جو درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ وسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی کے ناظرین، جیسے ہی موسم کی کچھ تبدیلی آتی ہے، گرمی آئے یا سردی آئے، تو بعض لوگوں کے لیے اس سے بچنے کے کچھ اسباب موجود ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہوتی، بچنے کے اسباب بھی موجود نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے وہ اس موسم کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے، سردی ہو یا گرمی، یہ اللہ نے دونوں جو موسم یہ بنائے ہیں، یہ رکھے ہیں ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے تو فوائد ہی فوائد ہیں، اور رب کی اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ، اگر گرمی کا موسم آتا ہے تو اس کے اندر بھی رب کی بے شمار حکمتیں ہیں، اگرچہ ہم اپنے اعتبار سے جب اس کی شدت آتی ہے تو یہی حکم ہے کہ اس گرمی کے بچاؤ کے لیے جو ہم کر سکتے ہوں وہ ہم کریں۔ اسی طرح سردی آتی ہے تو سردی بھی صرف بذات خود سردی، اس کو تو حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ مومن کے لیے بہار کہا گیا ہے، جی جی، ربیع المومن کہا گیا ہے کہ سردی کا موسم یہ مومنوں کے لیے یہ ایک بہار ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مومنوں کے لیے سردی کا موسم ایک غنیمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا گیا کہ سردی مومنوں کے لیے غنیمت ہے، سردی مومنوں کے لیے موسم بہار ہے؟ شارحین نے لکھا کہ سردی کو اس لیے بہار کہا گیا ہے اور اس لیے اسے غنیمت کہا گیا ہے کیونکہ سردی میں راتیں بڑی طویل ہو جاتی ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، عبادت گزاروں کے لیے یہ غنیمت ایسی سردی کی رات وہ بن جاتی ہے کہ طویل اور لمبی راتوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت بجا لانا، رب عز و جل کے آگے اپنے سر کو جھکانا، راتوں کو اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت ہو یا نفلی طور پر عبادت نمازوں کا سلسلہ ہو، یہ ایک بہت زیادہ اس میں مواقع ہیں کہ آدمی اپنا آرام بھی کرنے کے بعد بھی اس کے لیے کچھ وقت اس طرح کا نکالنا اور بچانا وہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے سردی کے موسم کو بھی یہ فرمایا گیا یہ مومنوں کے لیے بہار ہے، یہ مومنوں کے لیے، یہ عبادت گزاروں کے لیے یہ سردی کا موسم یہ غنیمت ہے۔ اور اب میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کے اندر، اچھا ساتھ یہ بھی شارحین نے لکھا کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ عبادت سردی میں آسان ہے، بقدرے اگر ہم گرمی کے اعتبار سے دیکھیں تو سردی کے اندر روزے رکھنا یہ اس آسان، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا یا ایک اچھا خاصا وقت آرام کرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھ جانا اور پھر عبادت بجا لانا، یہ سردیوں میں انسان کے لیے زیادہ سہل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے اگر عبادت کا ذہن ہو، اگر آدمی اپنے آپ کو عبادت کے لیے وہ تیار کرتا ہو، کوششیں کرتا ہو تو پھر اس کے لیے بڑی آسانی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو نفس سردی ہے، جو سردی کا موسم ہے، وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور اس میں تاکہ آدمی عبادت زیادہ وہ کر پاتا ہے اس انداز سے کہ دن کو نفلی روزہ رکھنا چاہے تو بھی آسان ہے اور راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا چاہے یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ اور ربیع المومن اسے کہا گیا مومنوں کی بہار ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اس موسم کے بارے میں بھی ہمیں روایات کے اندر یہ چیزیں ملی ہیں تاکہ آدمی اس موسم کا یا ان دنوں کا فائدہ اٹھا کر بھی اپنی کثرت سے عبادت وہ بجا لا سکتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ نے ایسے مومنوں کے تذکرے قرآن میں فرمائے ہیں کہ جن کی راتیں ایسی گزرتی ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے، وہ راتوں کو بھی اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے اپنی راتوں کو وہ گزارتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بھی جب طویل طویل آپ قیام راتوں کو فرماتے تھے تو ایسا بھی معاملہ ہوا کہ جب پاؤں مبارک پر اس کی وجہ سے، طویل قیام کی وجہ سے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے، سوج جاتے تھے، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر طویل طویل قیام فرماتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر گزاری کے اندر ہے کہ جو طویل طویل عبادتیں ہیں، طویل طویل آپ سجدے اور قیام فرمایا کرتے تھے۔ قرآن میں بھی اللہ نے آپ کو ارشاد فرمایا، یا ایہا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اور فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کریں مگر تھوڑا، رات کو قیام کریں مگر قلیل، فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہا کہ آدھی رات قیام کریں یا اس سے کچھ کم یہ قیام کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں۔ یعنی شان حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کا مقام مرتبہ، کہ اللہ عز و جل آپ سے حکم بھی آپ کو ارشاد فرما رہا ہے اور کس انداز سے فرمایا جا رہا ہے، آدھی رات، اچھا کام قیام کریں، کچھ یہ کریں، یہ ساتھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. پھر فرمایا یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لیں، قیام کر لیں، کچھ آرام بھی کریں، کچھ قیام بھی کریں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پھر قرآن اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پھر رات کی عبادت میں آپ قرآن پڑھتے تھے تو یہ روایات میں بیان کیا، پیارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے ایسی ایک جوش کی آواز آتی تھی، ایسی محسوس کی جاتی تھی کہ جس طرح چولہے پر کوئی چیز پکانے کے لیے ہنڈیا وغیرہ رکھی جاتی ہے اور اس میں کچھ جوش کی آواز آتی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جب آپ رات کے وقت آپ تلاوت فرماتے تھے اور نماز کے اندر آپ وہ تلاوت کیا کرتے تھے. یاد رکھیے وہ تلاوت بھی آپ بڑی طویل طویل صورتیں پڑھا کرتے تھے اور زیادہ آپ اس کے اندر قرات وہ کیا کرتے تھے، اور یہی انداز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جب اپنی نماز پڑھو تو پھر اس کے اندر طویل اس کے اندر قرات کی جائے، طویل اس کے اندر قرآن پاک کی لمبی لمبی صورتیں پڑھی جائے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب امامت کا موقع ہو تو پھر لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو پڑھائیں. کیونکہ فرمایا تمہاری نمازوں کے اندر حاجت مند تام والے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، ضعیف لوگ بھی آتے ہیں، تو ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے امام مصلی امامت پر وہ نماز پڑھائے. لیکن جب اپنی ذاتی طور پر اکیلے کی منفرد اکیلے تنہائی کی یہ نمازیں ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب ہمیں فرمایا گیا کہ اس میں قرآن پاک کو وہ زیادہ سے زیادہ اس میں صورتوں کو وہ پڑھا جائے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے مدنی چین کے ناظرین، موسم کوئی بھی ہو اس میں ہمارے لیے فوائد ہیں، اللہ کی بے شمار اس میں حکمتیں ہیں. اگر کوئی انسان اپنے جسم کو، جی یہ شارحین نے باقاعدہ اس کو بیان فرمایا ہے، اگر کوئی انسان اپنے جسم کو ہر طرح کی گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی سے بھی بچا لیتا ہے تو یہ اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جسم کو کچھ نہ کچھ سردی کا پہنچنا، اسی طرح جب گرمی کے موسم آتا ہے تو اس وقت جسم کو کچھ حرارت کا آنا، جسم کو گرمی یہ لگنا، یہ اس انسانی جسم کے لیے، اس وجود کے لیے یہ بہت ایک فائدے والی چیز ہے. لیکن بالکلیا ہر اعتبار سے اپنے آپ کو سردی سے بھی بچانا اور جب گرم موسم آئے تو گرمی سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا، بعض ہوتے ہیں ایسے کہ ایک معاشرے میں امیر طبقہ بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس ہر طرح کی اس طرح کی آسائش سہولت وہ موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گرمی سے بھی بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو سردی سے بھی بچا لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں تمام تر یعنی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اس طرح بچا لینا تو یہ جسم کے لیے کچھ اس کے نقصانات بھی ہیں. جسم کی بہتری اس میں یہی ہے کہ اس کو موسم سرما آئے تو کچھ اس کو سردی بھی لگے اور اس طرح گرم موسم آئے تو کچھ اس کو گرمی بھی لگے، گرمی بھی اس کو اس کے جسم تک پہنچے. ہاں جہاں تک یہ بات رہی کہ موسم کے اندر شدت آ جانا، سردی میں شدت آئے یا گرمی میں شدت آئے، تو اب یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے وہ تکلیف دہ بھی ہو جاتی ہیں، وہ نقصان دہ بھی ہو جاتی ہیں. انسان کے وجود کے لیے اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ نقصان ہے، کچھ نہ کچھ اس میں تکلیفیں یا اسے آزمائش کا سامنا ہو جاتا ہے، مگر اوور آل دیکھیں گے تو کئی اعتبار سے وہاں فوائد بھی آتے ہیں. گرمی نہیں آئے گی تو فصلیں کیسے پکیں گی، یہ گندم کیسے آئے گی، اور کئی فصلوں کا آنا وہ گرمی کے اوپر ہوتا ہے. اچھا کئی فصلوں کا اور پیداوار وہ سردی کے موسم پہ، اور انہی چیزوں پر انسان کا وہ گزر بسر ہے. تو انسان کے اعتبار سے تو وہ شدت والا معاملہ ہے، لیکن دیگر اعتبار سے دیکھیں تو اس میں فوائد ہی فوائد ہے. تو بہرحال جب سخت اور شدت والی سردی ہوتی ہے, تو اسی سردی کے لیے جو یہ ارشاد فرمایا گیا نا کہ جنت کے اندر وہ سردی نہیں ہوگی, نہ ہی جنت میں گرمی ہوگی. جنت کا موسم معتدل, خوبصورت, پیارا, اس میں جو کچھ ہوگا وہ راحت ہی راحت ہے, اس میں چین ہی چین گئے. اس لیے جنت کے جو موسم بیان کیے اس میں فرمایا نہ وہاں گرمی نہ وہاں سردی. علماء نے اس کے تحت بھی لکھا کہ اس سے مراد کیا ہے, تو فرمایا کہ شدت کی نہ گرمی نہ شدت کی سردی ایسی جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے. ہاں جہنم کے اندر ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جہاں پر سردی کا عذاب وہ دیا جائے گا, اس مقام کو زمحریر کہا گیا ہے, سخت ترین ٹھنڈک. یہ سخت ترین جو ٹھنڈک آج دنیا کے اندر جو علاقے ہیں بڑے سخت سردی والے ہوتے ہیں, جہاں پانی ڈالے تو فوراً برف بن جائیں, جو اس طرح کے, تو اس میں وہ ظاہر ہے انسانی جسم کے لیے, بدن کے لیے بھی اور ہر ایک کے لیے, اس کے لیے وہ تکلیف دے ہو جاتے ہیں. تو ایسی سخت سردی والا جو موسم ہے تو اس میں ظاہر اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے, بلکہ شریعت مطہرہ نے احکامات کے اندر بھی اس میں ہمیں کئی اعتبار سے رخصتیں بھی عطا فرمائی ہے. ہمیں کئی اعتبار سے اس کے اندر وضو غسل کا معاملہ ہو تو ہمیں وہاں پہ تیمم کی طرف بھی اجازتیں عطا فرمائی ہیں. آدمی ایسے موزے پہن لیتا ہے کہ جو موزے اس شرائط پر پورے اترتے ہوں, جیسے چمڑے کے موزے ہیں, ریگزین کے موزے ہیں, ایسے کہ جس کے اندر پانی سرایت نہیں کرتا. یہ عام اونی موزے نہیں ہیں, یہ عام جو ہم جسے ہم جرابے کہتے ہیں, ان پہ مسا نہیں ہوتا. وہ مسا چمڑے کے, ریگزین کے, ایسی چیز کے جس میں پانی اندر نہیں جاتا, پانی سرایت نہیں کرتا, ہمیں اس کی رخصت دی. بلکہ ایک سفر میں ایک صحابی تھے, ان کو چوٹ آ گئی, اور چوٹ آنے کے بعد وہ پھر جب رات میں سوئے تو ان کو صبح نہانے کی بھی حاجت ہوئی. تو اب انہوں نے کچھ سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی رخصت ہے, سخت سردی بھی ہے اور پھر ساتھ ایسا معاملہ بھی ہے, تو میرے لیے کوئی رخصت تم پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم جس سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے رخصت نہیں پاتے, نہانا ہی ہوگا. تو انہوں نے سخت سردی کے اندر غسل کیا, اب جب غسل کیا تو وہ فوت ہو گئے, انتقال کر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا, فرمایا یہ تو ان لوگوں نے اسے ہلاک کر دیا ہے, اور جس سے پوچھا گیا تھا اگر اب تو فرمایا کہ اس کے بارے میں جب ایسی کیفیت یہ تھی تو اللہ نے اس کے لیے رخصت رکھی ہے, اللہ نے اس کے لیے یہ اجازت رکھی ہے. یعنی ایسے موقع پر وہ تیمم کی طرف چلے جاتے, تیمم کر لیتے, تو بلکہ فرمایا گیا وہاں ان کے لیے فرمایا گیا کہ انہوں نے اسے ہلاک کیا ہے. تو یہ پتہ یہ چلا کہ شریعت مطہرہ کے اندر جب ہم واقعی اس طرح کا نالج اور علم بھی اہل علم سے ہم جا کر سوال کریں اور ان سے پوچھیں, اور یہی ہمیں قرآنی حکم گئے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو, اہل علم سے سوال کرو. تو جہاں جہاں اس طرح کی رخصت والے معاملات ہوتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ ہمارے دین نے بیان فرمایا ہے, قرآن میں اس طرح کی چیزوں کو بیان ہے, حدیث کے اندر بیان گئے, فقہاء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ان چیزوں کے بیانات فرمائے ہیں. ہاں ہر چیز کا ہم خود سے از خود بنا لیں اور اسے ہم کہہ لیں کہ یہ میرے لیے بس عذر ہو گیا, اب میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں وضو نہ کروں, میں تیمم کرتا رہوں. سردی تو ہر ایک کو لگتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے وہ رخصت ہو, بلکہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب مشکل ہو جاتا ہے وضو کرنا, انسان کے لیے جب وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, سردیوں میں ظاہر ہے وضو کرنا یہ قدرے مشکل ہوتا ہے, گرم پانی سے تو آدمی کر ہی لیتا ہے لیکن ٹھنڈے پانی میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں, تو ایسے موقع پر اس آدمی کے لیے یہ بشارت عطا فرمائی گئی ہے کہ اللہ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا، اللہ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ جتنا ثواب عام حالت میں وضو کرنے کا ہوتا ہے، جتنا عبادت کا ثواب عام حالت میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ جس کے اندر مشکلات زیادہ ہو جاتی ہے، ایسے نہیں، اسے افضل الاعمال فرمایا گیا ہے کہ جس کے اندر جتنی مشکل آ جاتی ہے، آدمی عمل کر گزرتا ہے تو وہاں پر پھر اجر بھی ان کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے، اجر بھی وہاں پر ان کے لیے فضیلت والا، یعنی اور وہ عمل ان کے لیے افضل وہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے مدنی چین کے ناظرین کہ سردی کا موسم یہ بھی آنا، یہ بھی انسان کے لیے ایک طرح کی نعمت ہے اور ایک طرح کی رحمت ہے۔ ہاں، شدت سے جب سردی آتی ہے، یہ بھی ہمیں فرمایا گیا اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ بلکہ صحابہ اکرام علی مردوان کے اقوال ہیں، انہوں نے سخت ترین سردی کو فرمایا دشمن آ رہا ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ انسانی وجود کے لیے ظاہر ہے، سخت سردی کا آنا، شدت سے سردی کا آنا، یہ تکلیف دہ معاملہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے بچاؤ کے لیے اہتمام کرنا، یہ بھی اس کی بھی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور یا میں ضمناً یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، ایک انسانی ہمدردی، یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے، انسانی ہمدردی کا وہ ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ جب ایسا موقع آئے تو آدمی کسی کو لباس فراہم کر سکتا ہے، لباس دے، گرم لباس فراہم کر سکتا ہے، گرم لباس ان کو دے۔ یہ ایک اچھی، یہ اچھے اعمال میں سے ہے۔ عام کسی کی مشکل کو حل کرنا، وہاں پر جب آدمی کو بڑی فضیلتیں ملتی ہیں، اور جب آدمی ایسے مشکل وقت میں کسی کے لیے کام آتا ہے کہ وہ موسم اس کے لیے سخت تکلیف دیکھو، بلکہ حلیت الاولیاء کے اندر باقاعدہ ایک واقعہ اور ایک یہ قصہ لکھا گیا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہ وہ مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا تو سخت سردی کے اندر وہ بے لباس تھا، اس کے پاس کوئی ایسا سردی سے بچنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا۔ تو بزرگوں نے کیا کیا کہ اپنی وہ چادر تھی، وہ کپڑا تھا، وہ شال اتاری تو وہ اس کے اوپر پہنا دی کہ یہ ان کو دے دی۔ کہا گیا کہ ان کے بارے میں ان کو دیکھا گیا تو وہ جنت کے اندر سیر کر رہے ہیں۔ سبب اور وجہ پوچھی تو یہ بتایا گیا کہ وہ جو کپڑا انہوں نے سردی کے اندر کسی کو پہنا دیا تھا، اوڑھ دیا تھا، اس کی برکت سے انہیں جنت عطا فرما دی گئی، اس کی برکت سے انہیں جنت عطا فرما دی گئی۔ اور ویسے بھی کپڑے پہنانے کی یہ ہمیں بڑی ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ آپ دیکھیے، قسم کا کفارہ شریعت نے بیان کیا ہے تو اس کے اندر یہ چیز واضح طور پر بیان کی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 کو کپڑے پہنا دو۔ زمانہ رسالت میں اس وقت کپڑے عام نہیں ہوتے تھے، ہر ایک کے پاس دو دو کپڑے، دو دو چادریں میسر نہیں آتی تھی، بسا اوقات ایک ایک چادر ہی میسر آتی تھی، اسی چادر سے ہی اپنے ستر وغیرہ کو اور اعضاء کو چھپانا، ایسی کیفیت میں رہتے تھے۔ آپ جو احرام کا لباس ہم حج عمرے پہ پہنتے ہیں، اور جس کے لیے دو چادریں ہوتی ہیں، ایک کو تہمت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، دوسری اوپر اوڑھتے ہیں، یہ کیا تھا؟ اصل میں اس زمانے میں، اس وقت، یہ سلے ہوئے ہر ایک کے پاس اس طرح لباس ہونا، یہ بہت کم تھا سلسلہ، چادروں سے ہی اپنے آپ کو، اپنے جسم کو لپیٹ لیا جاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جب عمرہ ہی اسی کیفیت میں آپ نے ادا فرمایا، حج بھی کیا، تو اللہ کو پھر آپ کی ادائیں بھی ایسی یہ پسند ہے کہ قیامت تک کہ مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اب جیسے میرے محبوب نے یہاں آ کر طواف کیا ہے، جس لباس میں وہ آئیں، اب وہی کیفیت، اسی لباس میں سب کو آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج اگرچہ ہمارے پاس سلے ہوئے جبے، کبے، لباس، کپڑے سب کچھ ہیں، اور اس طرح کی مشینوں کی ایجادات کی وجہ سے اب کپڑوں کے اندر کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چادروں کے اندر، اسی لباس میں، اور اسی کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی جب چادر مبارک کو آپ نے وہ احرام کی حالت میں وہ اتارا نا، جسے وہ خاص طواف کرتے وقت آپ نے اپنا کندھا، تو کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن آپ نے اپنا کندھا جو ہے وہ برہنہ فرمایا، تو یہ چادر مبارک آپ کی تھی جس سے کندھا ظاہر ہوا، اور یہ معاملہ اس لیے فرمایا گیا تھا کہ تاکہ یہ دشمن جو ہے وہ کفار یہ دیکھ لے کہ ہم مسلمان جو ہے نا وہ مدینے میں جب گئے تھے تو واپسی ہم کوئی کمزور ہو کر نہیں آئے، ہمارے جسموں میں طاقت ہے، جان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا طواف شروع کرتے ہوئے، تو صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا، لیکن ہے کتنا یہ انداز اللہ کو پسند آیا کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے یہی حکم ارشاد فرما دیا کہ اب یہاں پر وہ حالت احرام میں جب طواف کرتے ہیں تو وہ اپنے ان کندھوں کو وہ برہنہ کرتے ہیں، کندھے ظاہر کرتے ہیں، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بیسک یہ کہ اس زمانے میں کپڑوں کی کثرت نہ تھی اتنی، اس لیے کپڑا پہنانے کی وہ بڑی ترغیب دی گئی ہے، لیکن آج کے دور اور آج کے زمانے کو بھی ہم دیکھیں تو کئی جگہوں پر کپڑوں کی اس طور پر تنگی ہوتی ہے، یا سردی سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ لوگوں کے پاس ایسے اسباب مہیا نہیں ہوتے، تو انسانی ہمدردی کے تحت میرے بھائیوں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے ارد گرد آپ باہر دیکھتے ہیں کئی لوگ بے گھر ہوتے ہیں، جی وہ محنت مزدوری کی وجہ سے یا بس اوقات کسی اور معاملے کی وجہ سے، عام طور پہ آپ کو مختلف جگہوں پر بھی دیکھیں گے کچھ لوگ ہاسپٹلوں کے باہر مجبوری کی کیفیت میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے مریض ہوتے ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بیچارے باہر ہاسپٹلوں کے باہر وہ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، آپ کسی کو لحاف دے دیں، آپ کسی کو چادر، کسی کو کمبل، کسی کو کوئی جیکٹ، سویٹر، اسی طرح جرابے ہیں، موزے ہیں، یہ جو سردی سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، یہ انسانی ہمدردی کے تحت اس کو دینی چاہیے، یاد رکھیں حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی کسی کو کپڑا پہنا دیتا ہے نا، اللہ پھر اسے جنتی کپڑے پہنائے گا، اللہ اسے جنتی کپڑے وہ پہنائے گا، تو اس روایت کو سامنے رکھیں، حلیۃ الاولیاء کا جو میں نے واقعہ عرض کیا کہ ایک وہ بزرگ جن کو بخشش اور مغفرت کا سبب وہ سردی کی حالت میں کسی کو کپڑا انہوں نے اڑا دیا تھا، یہی ان کی بخشش اور مغفرت کا سبب بن گیا، تو اس طرح کے ہمیں انداز اختیار کرنے چاہیے اور لوگوں کے ساتھ یہ بھی برتاؤ کرنے چاہیے، مساجد کے اندر بھی اہتمام کیجیے، جتنا ہو سکے لوگوں کو وہ راحت پہنچائی جا سکے، ٹھنڈے فرش پر پاؤں رکھنا مشکل ترین معاملہ ہو جاتا ہے، تو نماز پڑھنا پھر اور قدرے مشکل ہو جاتا ہے، تو جہاں نماز کے لیے کوئی چیز کی ایسی ضرورت ہو تو وہاں بھی ہمیں نمازیوں کو راحت دیں، کہیں گیزر مسجد کے اندر ضرورت ہوتی ہے تو یہ آگے بڑھ کر نیکی اپنے حصے میں لیجئے، آپ وہاں ان کو مسجد کے اندر نمازیوں کے لیے یہ گیزر کا انتظام کر دیجئے، گیزر تو لگے ہوئے ہیں، ان کے بل زیادہ آتے ہیں، آپ بل کی ادائیگی کر دیجئے، اور کئی علاقوں میں موسم زیادہ شدت والا ہوتا ہے تو پھر وہاں آدمی اپنے بچاؤ کے لیے اور سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو بہرحال جس کے پاس اسباب ہوتے ہیں سو اسباب ہیں اور وہ اپنے آپ کا بچاؤ کرتے ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہوتے تو ان کے لیے ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، یہ جو سخت سردی ہے نا یہ چونکہ انسان کے جسم کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اس لیے فرمایا جب سردی گزرتی ہے تو فرشتے بھی مبارکباد دیتے ہیں، جی یہ مبارکباد یہ کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو پہلی سردی ہے نا اس سے بھی بچو اور جو آخر کے ٹائم ہوتا ہے اس سے بھی بچو، فرمایا یہ تمہارا حال ایسے ہی کر دیں گے جیسے درختوں کا حال ہوتا ہے، سردی آتی ہے نا تو درخت بھی تھوڑے سے مرجھا جاتے ہیں اور بالکل ہر آدمی ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، لیکن جب یہ ٹائم گزرتا ہے تو پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ بہار والی کیفیت ہے وہ آ جاتی ہے، تو بہرحال آج کچھ یہ باتیں میں نے سردی کے حوالے سے، کب کب یہ نعمت ہے، کب کب یہ زحمت بن جاتی ہے، انسانی وجود کے لیے زحمت ہوگی لیکن دیگر کئی اعتبار سے اس کے فوائد گئے، اللہ کے کام ہیں، اللہ رب العالمین نے موسم بنائے، رب نے سال بنائے، رب نے دن بنائے، لیکن اللہ کی حکمتیں اس میں ضرور ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اوور آل مخلوق کے لیے وہ چیز فائدے والی ہوتی ہے۔ رب کی بنائی ہوئی چیزوں پر اعتراض نہیں، اور نہ ہی انسان کا ایسا ذہن ہونا چاہیے۔ اللہ کی جو بھی چیزیں بنائی ہیں، رب نے جیسا بھی کسی کو بنایا ہے، ان چیزوں پہ اعتراضات نہیں۔ ہاں سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، اپنے اعتبار سے نقصان ہے یا کچھ اور معاملہ ہے، تو وہ بھی دینی تناظر کے اندر اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سردی کو وہ بہار کا موسم بھی قرار دیں، مومن کی بہار کہہ دیں، آپ کے اصحاب اسے عبادت گزاروں کے لیے غنیمت فرما دیں، تو اس طرح بھی ہمیں نظر کر لینی چاہیے۔ دن میں روزہ رکھنا آسان ہے تو روزہ رکھیے، رات کو کچھ آرام کرنے کے بعد اٹھنا نصیب ہو جائے، اے کاش کہ اٹھنا نصیب ہو جائے، تو وہاں پر ہم جو ہے وہ اس طور پر عبادت بجا لائیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آدمی سوتا ہے اور اس کے بعد اٹھ کر وہ جو نوافل پڑھتا ہے تو تہجد کی نماز وہ کہلاتی ہے، چاہے آپ تھوڑی دیر بھی سو جائے۔ تو سردیوں میں یہ مواقع بہت زیادہ اور اچھے طریقے سے انسان کو مل سکتے ہیں، رات میں بھی ٹائم پیریڈ مل گیا، پھر کچھ آرام کیا، پھر صبح تہجد کی نماز کو بھی ادا کر لیا، تو اور فضیلتوں والی بات۔ یہ چیزیں ہمیں سردی میں زیادہ آسانی سے ہم اس پر کر سکتے ہیں، لیکن بیسک بات وہی ہے کہ اگر ایسا ذہن ہو۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فجر کا وقت ہو تو ایک اچھا خاصا طبقہ وہ اپنے بچوں کو نہیں جگاتا، بیدار نہیں کرتا، کیوں؟ سردی ہے، بچوں کو سردی لگ جائے گی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی اگر اسکول کا ٹائم ہو جائے تو فوراً اسے اٹھا دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چار چار سال، پانچ پانچ سال کے، اور ان کو اٹھا کر جو بھی اپنے اسکول میں جاؤ، ادھر پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں، اگرچہ ان دنوں میں کچھ یہ سلسلے موقوف ہے، لیکن ابھی بھی گھروں کے اندر آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہوگا، تو کیا بچے اٹھ کے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھتے ہیں، ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ تو نماز کے لیے ہم جو بچے اس عمر تک پہنچ گئے ہیں، ان کو نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز کے لیے ان کے لیے احکام ہیں، تو ماں باپ کو اس طور پر بھی دیکھیں کہ جہاں اپنے بچوں کی دنیا بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہاں اخروی طور پر جو ان کے لیے اعمال ہیں ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ منشن کے ناظرین، گفتگو کافی طویل ہوگی، آپ کے کچھ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں، بلا تاخیر کچھ سوال شامل۔
میں محمد اسپین اختاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کولڈ کریم لگا کر وضو کرنا کیسا ہے، یعنی وضو ہو جائے گا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔
اچھا، عام طور پر سردی کے اندر اپنی جلد خشک ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی کولڈ کریم یا کچھ ایسی چیزیں لگا کر وہ لگائے ہوتے ہیں، چہرے پہ لگاتے ہیں، تو اس کے بعد وضو کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کریم ایسی چیز لگائی جاتی ہے، جیسے آپ نے گویا کہ آئل، تیل، اس طرح کی کوئی چیز بھی لگا لی، تو یہ پانی بہنے کے لیے یہ رکاوٹ نہیں بنتا، یہ کوئی ایسا کوئی اس کی کوئی تہ نہیں جمتی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ پانی پہنچنے کے لیے جسم کی جلد تک وہ کوئی رکاوٹ بنائے۔ تو بالکل آپ اگر کولڈ کریم لگا کر آپ وضو کرتے ہیں تو اس میں کوئی کسی طرح کا حرج نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا مذائقہ نہیں ہے، بالکل آپ کا وضو ہو جائے گا۔ جی مزید کو
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سردی دور کرنے کے لیے یا کھانسی وغیرہ کے علاج کے لیے کیکڑے کا سوپ بنا کے پی سکتے ہیں؟
کیکڑا سمندری جانوروں میں سے ایک ہے، اور پانی کے جو جانور ہیں اس میں ہمارے لیے جو حلال ہے وہ مچھلی ہے، مچھلی کے علاوہ حلال نہیں ہے۔ تو کیکڑا کھانا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کا سوپ پینا یہ بھی ناجائز ہے۔ بعض اوقات سردی سے بچاؤ کے لیے ایسا کرتے ہوں یا کچھ علاج معالجے کے لیے بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں طبیب صاحب نے یا فلاں آدمی نے اس کے لیے کھانسی کا علاج بتا دیا ہے، اس میں سانس کا علاج بتا دیا ہے، فلاں چیز کا علاج بتا دیا ہے، تو بڑا لوگ رغبت رکھتے ہیں اور یہ پی لیتے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیکڑے کا سوپ پینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جو شفا رکھی ہے نا وہ حلال چیزوں میں شفا رکھی ہے، حرام میں شفا نہیں ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ رب عز و جل نے بیماری اتاری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی اتارا ہے، علاج بھی وہ اتارا ہے۔ لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی علاج ہے، اس کے لیے کچھ یہ بنایا گیا۔ لیکن یہ ارشاد فرمایا تم علاج کرو، حرام سے بچو، حرام سے علاج نہ کرو، تو یہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے سردی سے بچاؤ ہو یا کھانسی سے کسی اور معاملہ سے، تو کیکڑے کا سوپ پینا یہ جائز نہیں، کیکڑا کھانا یہ بھی جائز نہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی کئی چیزیں ہیں، لوگ کئی چیزیں شامل کر لیتے ہیں، کبھی ماذا اللہ شراب کا معاملہ، کبھی کوئی اور حرام اجزاء کا، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ دوبارہ حاضری دیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔